الحمد رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. تو وقت اتنا ہو چکا ہے، سچی بات تو یہ ہے کہ میں تو جب تندرست تھا جب بھی اتنی رات تک جاگنے کا عادی نہیں ہوں، اور میں کیونکہ کوئی پیشہ ور وائز تو ہوں نہیں، وائزین رات بھر جاگتے ہیں، میرا کام پڑھانا ہو گیا، اللہ کی کچھ بھی اپنے تفصیل سے، اور اب آج کل تو بیمار ہوں، تو حقیقت یہ ہے کہ اب 12 بجے میرے سے تقریر کرنے کا وقت ہی نہیں، تمام دن یا دن بھر کے بعد اس وقت تو کوئی تقریر کرنے کا میرا وقت ہی نہیں، مگر چونکہ آپ حضرات اتنی دیر تک یہاں بیٹھے ہیں اور اتنی انتظار میں بیٹھے ہیں، تو اس لیے کچھ تھوڑا عرض کیے دیتا ہوں. میں نے ایک حدیث کا ٹکڑا پڑھا، یہ بخاری کی حدیث ہے، تو اس حدیث کا ترجمہ تو بات کو کروں گا. قرآن کریم کی ایک آیت کریمہ پہلے آپ کو پڑھ کے اور اس کا تھوڑا سا مقصد سمجھا دوں، اس کے بعد آپ کو فقہ حنفی کے بارے میں جو اعتراضات ہوتے ہیں ان کا خود جواب بھی سمجھ میں آ جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: فلولا نفر من کل فرقۃ طائفۃ لیتفقہوا فی الدین ولینذروا قومہم اذا رجعوا. ایسا کیوں نہیں ہوتا ہے کہ ہر مسلمانوں کے ہر بڑے گروہ میں سے تھوڑے لوگ نکلیں، طائفتن تھوڑا ایک گروہ نکلے، اور وہ دین میں فقہ حاصل کرے، وہ دین کی سمجھ حاصل کرے، اور لوٹ کر سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کو ڈرائے. تو قرآن کریم کی آیت کریمہ سے اتنا تو پتہ چل گیا کہ ہر مسلمان پر یہ فرض نہیں ہے کہ وہ تمام تفصیلی احکام اسلام کے جانے، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر بڑے گروہ میں سے چھوٹا ایک گروہ نکلے اور وہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنی قوم کی رہنمائی کرے. تو یہی کرتے ہیں مقلدین. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم ائمہ کے ماننے والے یہی کرتے ہیں کہ ائمہ نے فقہ میں مہارت حاصل کی اور ہم ان کی فقہ سے فائدے اٹھاتے ہیں. تو غیر مقلدین جو ہیں وہ ائمہ کے قائل نہیں ہیں، وہ تو میں ابھی آپ کو سناؤں گا کہ وہ کیا قائل ہیں، مگر بات صورت تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن و حدیث ہی کہ ہم بھی، تو قرآن و حدیث تو اصل ہے، قرآن و حدیث تو سارے اسلام کی بنیادی قرآن و حدیث پر ہے. سوال یہ ہے کہ اس قرآن و حدیث کی تشریح کون کرے گا، اور پھر قرآن و حدیث میں جو مسائل نہیں ہیں ان مسائل کو کیسے سمجھا جائے گا، سوال اس کا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا، یہ بخاری کی حدیث کا جملہ تھا، من یرد اللہ بہ خیرن یفقہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس بندے سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ دے دیتا ہے، فقیہ بنا دیتا ہے. تو جو فقیہ ہوتا ہے یعنی فقہ کے مسائل سمجھتا ہے، خود اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ جس اللہ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے، جس سے اللہ کا بھلائی کا ارادہ ہوتا ہے اسے فقی بنا دیتا ہے، مفتی بنا دیتا ہے، فقی بنا دیتا ہے، یہ ہوتا ہے. تو دین کی سمجھ حاصل ہو جانا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر اور بھلائی کا مل جانا ہے. یہ تو بخاری کی حدیث ہے. اس اعتبار سے دین کی فقاہت جو ہے وہی ہے دین کے سمجھنے کے لیے ضروری، اور خود حضور نے فرما بھی دیا، تمام سب کتابوں میں تقریباً میرے خیال سے ہر حدیث کتاب میں سے عام ہے کہ حضور نے حدیثوں کے جمع کرنے کو، یاد رکھنے کو بہت فضیلت بتائی. فرمانا ضر اللہ وجہم رحیم سمع مقالتی، کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے چہرے کو تر و تازہ رکھے جو میری حدیثیں سنے اور ان کو یاد کر لے. تو حدیثوں کو یاد کرنا، سن کر کے یاد کر لینے کے متعلق یہ فرمایا کہ اس کا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھے، یہ بہت فضیلت کی بات ہے. مگر اس کے ساتھ فرماتے ہیں، یہ سبھی بخاری مسلم سبھی میں فرمایا کہ مگر بات ایک ہے کہ تم یاد کر کے کیا کرنا، کہ دوسروں کو یہ حدیث سنا دینا. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سے وہ لوگ ہوں گے کہ جن سے تم حدیثیں جا کے سناؤ گے حدیث کا مطلب وہ زیادہ سمجھ لیں گے. تم نے تو حدیث کو یاد کیا تھا, تم سے زیادہ سمجھنے والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو تم حدیثیں سناؤ گے. حدیث کے سمجھنے والے وہ ہوں گے جنہیں تم حدیثیں پہنچاؤ گے, اور یاد کرنے والے تم ہو گے. تو کیا مطلب تھا؟ یہی بتانا تھا کہ اللہ کے رسول کا اشارہ تھا کہ سارے صحابہ کرام تو مجتہد نہیں ہیں, بلکہ ان میں تو کچھ مجتہد بھی ہیں, کچھ حافظ حدیث ہیں, اور اس کے بعد اور لوگ ایسے آئیں گے کہ جو مجتہد ہوں گے, حدیثوں سے ان کا مغز سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہوں گے. تم حدیثیں ان تک پہنچا دینا تاکہ وہ دین کے مسائل اسے نکال لیں. یہ تو خود حضور نے حدیثوں فرما دیا تھا. تو اس اعتبار سے یہ ائمہ جو تھے انہوں نے ان احادیث کا خلاصہ نکالا, اور جس کو ہم فقہ کہتے ہیں. تو اب اس میں قیاس کی ایک صورت ہوتی ہے, یعنی جو جیسے ان لوگوں نے قیاس کو اس میں نہیں رکھا, اس لیے کہ غیر مقلدین قیاس کے تک مخالف ہیں. تو میں آپ کو پہلے سمجھا دوں ایک آدھ مثال کہ قیاس ہے کیا, ایسے کیا کیسے قیاس. وہ تو علمی بحثیں ہیں, میں ایک چھوٹی سی بات آپ کو بتا دیتا ہوں. مثلا دیکھیے کہ گھروں میں بہت سے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں. اب اس میں چھپکلی بھی ہے, اس میں اوتل چٹا بھی ہے, اور تمام ہے اوچوا بلی چٹر, یہ تمام بہت سے جانور رہتے ہیں گھروں میں آتے جاتے ہیں. ان کا جھوٹا کیا ہوگا؟ یہ اگر کسی چیز میں منہ ڈال دیں تو اس کے جھوٹے کا کیا حکم ہوگا؟ تو ایک مسئلہ ہے, مسلمان ضرورت تو ہے. تو اللہ کے پیارے رسول نے بلی کا ایک حکم بتا دیا ہے, اور کسی چیز کا نہیں بتایا. فرمایا کہ بلی کا جھوٹا جو ہے فَإِنَّهَا مِنَ الطَّوَّافَاتِ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافِينَ, بلی تمہارے پاس آنے جانے والی ہے, ہر وقت گھر میں جدھر سے چاہتی ہے گھس کے آ جاتی ہے. اس لیے کہ بلی تو ذرا سا بھی سوراخ ملا گھس کے آ جاتی ہے, تو ہر وقت گھر میں آتی جاتی ہے. اس وجہ سے بلی کا جھوٹا پاک, یہ فرما دیا. تو حالانکہ بلی کا جھوٹا قاعدہ شریعت کے اعتبار سے ہونا چاہیے تھا ناپاک. کیوں؟ کہ جس کا گوشت حرام ہوتا ہے اس کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک, جو مردار کھاتا ہے اس کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک. تو کتا ہے, شیر ہے, بھیڑیا ہے, سب کا جھوٹا ناپاک ہے, کیونکہ وہ خود درندہ ہے اور درندے کا جھوٹا ناپاک ہوتا ہے. تو بلی بھی درندہ ہے, یہ سب چڑیا اور مرغی سب کھا جاتی ہے, مردہ بھی کھا جاتی ہے, تو اس کا جھوٹا ہوتا ہے ناپاک. مگر اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ اس کا جھوٹا پاک ہے اس لیے کہ یہ ہر وقت آتی جاتی ہے. یہ حدیث ہے. تو اب ہمارے ائمہ نے کیا کیا, ہمارے امام اعظم نے کیا کیا مثلا؟ تو انہوں نے کہا دیکھو بھائی, اللہ کے رسول نے اس کے پاک ہونے کی ایک علت بتائی ہے. علت یہ ہے کہ یہ ہر وقت گھر میں آ جاتی ہے, اس سے چیزوں کو چھپانا دشوار ہے. اگر مسلمانوں کو یہ سہولت نہیں دی جائے گی تو بڑی مشکل میں پڑ جائیں گے, کہ بلی سے ہر وقت ہر چیز کو چھپا کے رکھنا مشکل ہے. وہ جدھر سے چاہتی ہے گھسی آتی ہے, منہ ڈال دیتی ہے. اگر سب ناپاک ہوگا تو دن بھر ساری چیزیں پھینکنا پڑیں گی. تو اللہ کے رسول نے آسانی کی وجہ سے یہ علت بتائی کہ کیونکہ یہ ہر وقت آتی جاتی ہے اس وجہ سے اس کا جوتا پاک ہے. تو امام صاحب نے فرمایا کہ بس یہی قیاس ہے کہ جس چیز میں یہ علت مل جائے کہ وہ ہر وقت آتی جاتی ہے اس کا جوتا پاک ہو جائے گا. تو لہذا اب چوہا بھی ہر وقت آتا جاتا ہے گھس جاتا ہے, اس کا جوتا بھی پاک ہو جائے گا. چھپکلی ہر وقت آ جاتی ہے, اس کا جوتا بھی پاک ہو جائے گا. جو چیزیں ناپاک تھیں ان کا جوتا اس لیے پاک ہو گیا کہ وہ ہر وقت گھر میں آتی جاتی, اور جو گھر میں ہر وقت نہیں آتی جاتی اس کا نہیں ہوگا. شیر تو آتا نہیں ہے, بھیڑیا آتا نہیں ہے, چیتا آتا نہیں ہے, اور کتا بھی اتنا زیادہ آتا نہیں ہے. تو ان چیزوں کا جوتا تو پاک نہیں ہوگا. مگر گھروں میں جو دراتے سوراخوں سے جن سے چیزوں کو, کھانے پینے کی چیزوں, برتنوں کو چھپانا دشوار ہے, ان سب چیزوں کے لیے یہ سہولت مل گئی. تو یہ ہے قیاس کہ ایک علت اللہ کے رسول نے بتا دی, یہ علت جن جن چیزوں میں ملے گی ان سب جگہ یہی حکم ہو جائے گا. اگرچہ حدیثوں میں حکم نہیں تھا, حدیثوں میں تو بلی کا حکم تھا. تو اب بلی کے حکم میں ساری چیزیں آ گئیں, وہ جتنی چیزیں گھروں میں گھسی آتی ہیں سب کا جوتا پاک ہو جائے گا. تو اس قسم کے فقہ میں فقیہ جو ہے حدیث میں ایک علت نکالتے ہیں کہ اس وجہ کیا ہے, حکم کیوں دیا ہے اللہ کے رسول نے, یہ وجہ جہاں جہاں ملے گی یہی حکم ہو جائے گا. اس کو قیاس کہتے ہیں. تو قیاس کی تعلیم خود حضور نے دی, ابھی آپ نے پہلے سنا تھا کہ اللہ کے رسول نے اشارہ بھی کر دیا, جب حضرت معاذ ابن جبل کو حضور نے قاضی بنا کر بھیجا ہے تو حضور نے جب ان سے پوچھا کہ کیفا تقضی تم کیسے فیصلے کرو گے, انہوں نے کہا کہ اقضی بکتاب اللہ, کتاب اللہ پہ فیصلہ کروں گا. ٹھیک ہے, حضور نے فرمایا فیلم تجید, اگر اس میں نہ ملے تب تو کیا بات معلوم ہے, معلوم ہوتا ہے بعد مسئلے کتاب اللہ میں نہیں ملیں گے. یہ بھی تو حضور نے ان سے پوچھا کہ اگر کتاب اللہ, اگر سب مسئلے کتاب اللہ میں مل جاتے تو یہ حضور کیوں پوچھتے کہ اگر کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تب کیا کرو گے. تو انہوں نے کہا اقضی سنت رسول اللہ, تو اگر کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو سنت رسول اللہ پہ عمل کر کے اس کا فیصلہ کر دوں گا. حضور نے فرمایا فلم تجد فی سنت اللہ سنت رسول اللہ, اگر اس میں بھی نہیں ملے گا تب کیا کرو گے. انہوں نے کہا کہ اجتہد برائی, تو اپنی رائے سے اجتہاد کروں گا. یہی اجتہاد کا مطلب کہ قرآن و حدیث سے تلاش کر کے اس میں کہیں حکم ملے گا اس کی علت دیکھوں گا, اور علت دیکھ کے بہت سے مسئلوں میں وہی حکم لگا دوں گا. یہی اجتہاد تھا. اب انہوں نے کہہ دیا میں اجتہاد کروں گا, تو حضور نے کیا فرمایا, یہ تو نہیں فرمایا کہ تم اجتہاد کرو گے تو امت کو گمراہ کر دو گے, یہ تو نہیں فرمایا. فرمایا کہ الحمدللہ الذی وفق رسول رسولہ لہذا, اللہ کا شکر ہے کہ اس نے اپنے رسول کے قاصد کو یہ توفیق دی ہے کہ وہ اجتہاد کر کے مسائل بیان کر دے گا. تو اللہ کے رسول نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ میں جسے قاصد بنا کر بھیج رہا ہوں یہ میرا قاصد یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ یہ قرآن و حدیث سے مسئلے نکال لے گا, اجتہاد کر لے گا. تو کئی باتیں معلوم ہو گئیں, یہ تو معلوم ہو گیا کہ اجتہاد کرنا اللہ کے رسول کو پسندیدہ ہے اور حضور دعا کرنا ہے, یہ معلوم ہو گیا. اور یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ہر حکم کتاب اللہ میں ملنا ضروری نہیں ہے, ہر حکم سنت رسول اللہ میں ہر آدمی کو مل جائے گا ایسا نہیں ہے. اگر مل جاتا تو حضور یہ نہیں پوچھتے کتاب اللہ میں نہیں ملے گا تو کیا کرو گے, سنت رسول اللہ میں نہیں ملو گے تو کیا کرو گے. معلوم ہوا کہ قرآن و حدیث اصول ہیں, قاعدے ہیں, قانون ہیں, اس میں ہر ہر مسئلہ نہیں ملا کرتا ہے, وہ قاعدے اور قانون ہیں, اس قانون کے تحت اور بھی بہت سے مسائل نکالے جاتے ہیں, اسی کو فقہ کہتے ہیں. تو گویا فقہ تمام انسانی ضرورت کے تمام مسائل کو کے احکام جو ہیں وہ فقہ میں ہیں, قرآن و حدیث میں اس کے اصول اور قاعدے اور ضابطے ہیں, ان قاعدوں سے مسائل نکالے جاتے ہیں. تو یہ ہے فقہ, جو اس میں فقہ بہت ہی ہیں. مگر امام اعظم کی شخصیت تو عجیب ہے. آپ نے ابھی سنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا الناس عیال لابی حنیفہ فی الفقہ, سارے انسان فقہ کے معاملے میں ابو حنیفہ کے عیال ہیں. عیال کے معنی دست نگہ, محتاج ہیں. تو جیسے ہمارے ہوتے ہیں عیال ہیں تو بیوی بچے جو ہمارے اوپر جن کا دار و مدار ہے, تو جن کے گزر بسر ماں باپ پر ہوتا ہے تو وہ عیال ہیں. تو فرمایا کہ سارے انسان ابو حنیفہ کے محتاج ہیں فقہ میں, یہ تو امام شافعی فرماتے ہیں. اور یہ بات بھی نہیں ہے کہ امام اعظم کے زندگی میں محتاج تھی, نہیں اب بھی محتاج ہیں. آپ دیکھیے کمال کی بات ہے, اس کو یاد رکھیے کہ بہت جگہ کام آئے گی. امام شافعی خود بڑے پائے کے امام ہے, دوسرے نمبر پر امام اعظم کے بعد امام شافعی کا مرتبہ ہے, انہی کے سب سے زیادہ دنیا میں ماننے والے امام اعظم کے ہیں, حنفی سب سے زیادہ ہیں, اور اس کے بعد شافعی بھی ہیں. شافعی ہیں, امام شافعی کیا فرماتے ہیں, وہ فرماتے ہیں قبر و ابی حنیفہ پھر یاقن لحل المشکلات, ابو حنیفہ کی قبر جو ہے وہ مشکلوں کے حل کرنے کے لیے اکسیر کا کام کرتی ہے. جب میرے اوپر کوئی مشکل مسئلہ پیش آتا ہے تو امام اعظم کے قبر پر آ کر مراقبہ کرتا ہوں, میرا مسئلہ حل ہو جاتا ہے. تو آج تک امام اعظم مشکلات کو حل فرماتے ہیں, امام شافعی فرماتے ہیں پھر یاقن لحل المشکلات, وہ تو مشکلوں کو حل کرنے کے لیے اکسیر کا کام ہے قبر ابو حنیفہ. تو گویا اب بھی ان کے قبر سے بھی لوگ وہ تریاق کا کام کر رہی ہے. تو یہ ہیں امام اعظم. تو اس لیے اب آپ دیکھیے کہ قرآن و حدیث سے مسائل نکال لینا ہر ایک کا کام نہیں ہے, اور تمام قرآن و حدیث کو جمع کر لینا بھی ہر ایک کے قابو سے باہر ہے, اور پھر قرآن و حدیث میں سارے مسائل موجود بھی نہیں ہیں بلکہ قانون ہیں. تو اب ہمیں انسانی ضرورت کے لیے جتنے ضروریات پیش آئیں گے ان سب کے حکم معلوم ہونا چاہیے, سینکڑوں مسئلے پیش آئیں گے ان سب کا حکم ہمیں معلوم ہونا چاہیے. قرآن و حدیث میں سینکڑوں مسئلے ایسے ہیں جن کا ہمیں بھی نہیں ملتا ہے, اور عوام کو کیا ملے گا, ہمیں بھی نہیں ملتا ہے. تو اب وہ امام اعظم کی نظر تھی ان ائمہ کی نظریں تھیں کہ انہوں نے اسی قرآن و حدیث سے تمام مسائل نکال نکال کر اور ہزاروں لاکھوں مسائل لکھ دیے اور اتنی کتابیں جمع کر دیں کہ زندگی کا ہر مسئلہ اس میں مل جاتا ہے. ہمارے پاس آپ فتوے لے کر آتے ہیں, ہم کیا کرتے ہیں, انہیں فتاووں میں تلاش کرتے ہیں, کہتے ہیں یہ لکھا ہے امام صاحب نے, یہ لکھا امام یوسف نے, لکھا انہیں کتابوں سے مسئلہ نہیں. تو آج جو ضرورتیں پیش آتی ہیں وہ انہیں امام اعظم کی اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ ان کی جماعت کی کتابوں میں مسئلے نکل مل جاتے ہیں, وہیں سے عبارت لکھ کر ہم دے دیتے ہیں. تو یہی ہمارا کام ہی ہے. تو اس اعتبار سے ہم فقہ حنفی کا نفاذ چاہتے ہیں کہ وہ تمام انسانی ضرورت کے لیے کفیل ہے اور تمام انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے وہ ضامن ہے. اس میں اتنا خزانہ ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں پوری ہو جاتی ہیں. باقی رہ گیا یہ کہ اگر یہ نہ مانا جائے تو اور دو مطالبے ہیں, ایک تو ہے فقہ جعفری کا مطالبہ اور ایک ہے غیر مقلدین کا یعنی نجدیوں کا. وہ یہاں کے غیر مقلد تو نجدیوں کی شے کے اوپر کودتے ہیں, ہے نا, تو وہ وہاں سے پریشر ڈالتے ہیں ضیاء صاحب کے اوپر کہ ہمارا کھاتے ہو ہماری بولو, ہے نا, اس لیے کہ وہ امداد دیتے ہیں. تو یہ یہاں کے ان غیر مقلدوں کی تائید کرتے ہیں, ساری بات تو یہ ہے. مگر ان غیر مقلدوں کا ہاتھ آپ اگر سنیں کہ یہ کیا کرتے ہیں, یہ تو آپ نے سن لیا. جتنے غیر مقلد ہیں جو رفع یدین کرتے ہیں آمین زور سے پڑھتے ہیں سب, اچھا ان سے ذرا پوچھو کہ اچھا تم حدیث جانتے ہو, ہمیں حدیث دکھا دو گے, بتاؤ کہاں ہے, ہم حدیث عربی تمہیں دکھاتے ہیں, بخاری رکھتے ہیں اس میں نکال کے دکھا دو کہاں پر ہے آمین زور سے کہنے کی. کوئی نہیں دکھا پتا, کیوں, کہتا ہمارا مولوی نے کہا ہے. ابھی تو تو اپنے مولوی کی مان لیتا, ہم امام اعظم کی کیوں نہ مانے, یہ عجیب بات ہے. تو ان جاہل مولویوں کی تو مان لیتے ہو اور امام اعظم کی ماننے کو منع کرتے ہو. تو اب ان مولویوں کی ماننے کا نتیجہ دیکھیے, بریلی شریف میں ایک مجموع الحمد للہ کے مفتی اعظم نے میری دستار بندی کی تھی اسی مناظرے کی بنا پر, ایک مناظرہ ہوا تھا غیر مقلد سے, اسی مفتی اعظم صلی اللہ نے دستار بندی کی. تو وہ غیر مقلد آ گئے تھے گاؤں میں, ایک قصبہ تھا تیتل, اس میں آ گئے, انہوں نے واقعات کی. تو مفتی اعظم صلی اللہ نے مجھے بھیج دیا, وہاں سے لوگ آئے کہ تم جاؤ. خیر میں گیا تو وہاں لوگوں نے کہا کہ صاحب وہاں غیر مقلد یہ کہہ رہے ہیں, یہ کہہ رہے ہیں, ایسے کہہ رہے ہیں, مگر یہاں جو مولوی ہیں ان کے, وہ ان سے آپ تین باتیں پہلے ان کی پوچھ لیجئے گا. ان پبلک نے سنیوں نے بتا دیا کہ بات کو اور باتیں تو بات کو آئیں گی, مگر ان کی اپنے کام جو ہیں وہ تین ہم آپ کو بتا دیتے ہیں بڑے بھیج کے, وہ ان سے پوچھ لیجیے گا. انہوں نے کہا اچھا کیا, بولے صاحب وہ مولوی جو ہیں ان کے وہ کہتے ہیں کھڑے ہو کے پیشاب کرنا سنت ہے, تو جب آئیں تو ان سے آپ اس کا ضرور پوچھ لیجیے گا. میں نے کہا اچھا. اور بولے دوسرا کام یہ ہے کہ وہ مسجد میں جمعے کو بیٹھ کے حجامت بنواتا ہے, مسجد کے اندر باقاعدہ حجامت بنواتا ہے, بال پھیلاتا سب کچھ کرتا ہے. اچھا. اور بولے تیسری بات یہ ہے کہ وہ مسجد میں سویا ہوا تھا, قرآن کو زمین پہ رکھ کے تکیے کی جگہ اس پر رکھ لیا تھا اور سو رہا تھا. یہ تین کام اس مولوی کے ہم نے خود دیکھے ہیں, یہ کرتا ہے. تو پہلے تو یہ پوچھئے گا, باقی آپ کو جو مناظرہ کرنا ہو خیر. تو وہ آیا میرے پاس, میں نے کہا بھائی اچھا ٹھیک ہے, وہ تو گفتگو بات, یہ تین باتیں تمہارے یہاں شہر کے لوگ بتا رہے ہیں, یہ کہاں تک صحیح ہے؟ تو کہنے لگا کہ میں تو کہتا ہوں وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا سننا تھا, میں مانتا ہوں. میں نے کہا بھائی کیا دلیل ہے, ہمیں تو معلوم تھا کیا کہے گا. وہ بولا کہ حضور نے فرمایا صبح تقوم, ایک کوڑا خانے میں حضور ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے اور وہاں ہو کر بالا قائمن حضور نے کھڑے ہو کے پیشاب کیا تھا. یہ حدیث ہے کہ ایک کوڑا, مگر صبح تقوم کا لفظ ہے وہاں, کہ کوڑا خانہ تھا تو میلا پڑنے ڈالا جاتا تھا, وہاں حضور کو ضرورت تھی تو وہاں جا کر کے درختوں کے ادھر کونے میں کھڑے ہو کر کے حضور نے کھڑے سے پیشاب کر لیا تھا. تو میں نے کہا اچھا یہ تم حدیث سنا رہے ہو مگر تم اور نہیں جانتے ہو, ام المومنین نے تمہیں جھوٹا کہا ہے. کہتا کہا میں نے حدیث نکال کے دکھائی کہ حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمایا تھا, میں حدیث ہے, فرمایا کہ تم سے جو یہ کہے کہ رسول اللہ نے کھڑے ہو کر کے پیشاب کیا تھا فوا کذابن, وہ جھوٹا ہے. دیکھ لیے حدیث ہے, تو جھوٹا ہے. عائشہ صدیقہ کہتے ہیں تو جھوٹا, اب بتا کے کیا کرے گا, ایک حدیث وہ بھی ہے ایک حدیث یہ بھی ہے, اب تو ہمیں بتا کے تو کیا کرے گا. تو اب چپ. تو میں نے کہا یہی ہے تمہاری بے وقوفی کی بات, تم نے نہیں سمجھا کہ وہاں تھا میلا خانہ, میلا خانے میں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی اس وجہ سے مجبوری کو انہوں نے وہاں کھڑے ہو کر کے پیشاب کر لیا تھا, وہاں بیٹھنے کی جگہ نہیں تھی. حضرت عائشہ نے فرمایا کہ اس مجبوری سے کوئی دلیل پکڑ کے کہیں تمہیں سنانے لگے تمہارا جیسا آدمی تو کہنا تو جھوٹا ہے, یہ حضرت عائشہ کہہ گئی تھی, تو لہٰذا تو ہے جھوٹا. تو کہا حدیث حدیث. میں نے کہا اچھا بھائی تم, میں تجھے بتا دوں کہ تم اپنے آپ کو جو اہل حدیث کہتے ہو وہ تم تو چودھری, مگر میں تمہیں آج بجے بتا دیتا ہوں کہ تم اہل حدیث کیوں ہو. اس وجہ سے اہل حدیث نہیں ہو کہ تم حدیث پر عمل کرتے ہو, حدیث پر عمل کرنا تمہارا بھی معلوم ہو گیا. تم اس وجہ سے اہل حدیث ہو کہ حدیث میں تمہارا تذکرہ ہے, اللہ کے رسول نے تمہارا ذکر حدیث میں کیا ہے. تو ترمذی میں حدیث ہے کہ حضور نے فرمایا, تو میں نے پڑھ کے سنا دی کہ حضور نے فرمایا کہ ایسی قوم آئے گی تمہارے سامنے سفہاء الاحلام حدثاء الاسنان, وہ بے وقوف ہوں گے اور بچوں کی سی باتیں کریں گے. تو میں نے کہا چونکہ حدیث میں تمہیں کہا ہے بے وقوف, تم وہی لوگ ہو, تو اس وجہ سے اہل حدیث ہو کہ حدیث میں تمہارا تذکرہ آیا ہے, تمہیں اللہ کے رسول نے بے وقوف کہا ہے, تو تم اس لیے یہ بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہو. اچھا تو خیر, تو میں نے کہا چاہیے اس کو چھوڑا, دوسری بات بھائی کہا تھا کہ حجامت بنوانے, کہتا یہ بھی صحیح بناتا ہوں حجامت. میں نے کہا بھائی تو مسجد کو گندا کرتے ہو, وہاں ناخن اور بال مسجد میں ڈالتے ہو, کتنی بری بات ہے. کہتا ہے کیا حالت کی بات ہے. میں نے کہا بھائی تم نے حدیث سنی ہے کہ حدیث میں حضور نے فرمایا کلام الدنیا فی المسجد, مسجد میں دنیا کی بات چیت کرنا وہ نیکیوں کو ایسے برباد کرتا ہے جیسے آگ لکڑی کو جلا کر ختم کرتی ہے. تو جب بات چیت کرنے پر نیکیاں اس طرح برباد ہوتی ہیں تو اسی سے سمجھ لو کہ مسجدوں کو کتنا صاف ستھرا رکھا جائے گا. تو برجستہ کہتا ہے اس میں بات کرنے کی ممانعت ہے, حجامت بنانے کی ممانعت کہاں حدیث میں. میں نے کہا اب پھر وہی بات آ گئی بھائی کہ حدیث میں تمہیں تو بے وقوف فرمایا حضور نے. اچھا اب تو بتا مجھے. میں نے کہا دیکھ قرآن تو پڑھ رہا, قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ماں باپ کے لیے لا تقل لہما افن, ماں باپ کو اف مت کہنا. جوتا مارنے کی ممانعت قرآن میں کہیں نہیں آئی ہے. تو کہے گا کہ خالی اف نہیں کہوں گا, جوتا مارا کروں گا, اس لیے قرآن میں منع تو آیا نہیں. جب بات کرنا منع ہے تو اس میں کوئی گندگی نہیں تھی, تو گندگی پھیلانا تو بطریق اولا منع ہو گیا. عقل ہوگی تو سمجھ جاؤ گے. اور بے وقوف تو اس قسم کے باتیں وہ کرتے ہیں. تو یہ ہے وہ کہ جب حدیث سے استدلال کرتے ہیں تو ایسی ایسی دلیل لاتے ہیں. اور خیر تیسرے مسئلے کو اس نے کہا کہ وہ کبھی اتفاق ہوا ہوگا مگر میں ایسا نہیں کرتا ہوں, کبھی قرآن کو نہیں رکھتا ہوں, انہوں نے کبھی دیکھا ہو مگر بات میں ایسا کرتا نہیں. سر سر دو باتیں, پھر بہت سے مسئلوں پہ بات ہوئی ہے. تو میں یہ کہہ رہا یہ حدیث سے جب یہ سمجھنے جاتے ہیں تو اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. لہذا یہ تو کوئی عقل مند آدمی تسلیم کرے گا نہیں, اس قسم کا نہ مذہب یہ بتائے گا نہ مذہب. تو اب اس لیے یہ فقہ کی مخالفت کرتے ہیں کہ ہم اپنی منمانی اپنی مرضی کے مطابق جو حدیثوں کو تلاش کر کر کے اپنے فائدے کے لیے اپنی سہولت کے لیے لاتے ہیں, یہ فقہ والے کو اس کو مانیں گے نہیں, اس وجہ سے یہ مخالفت کرتے ہیں. اور شیعوں کا تو خیر معاملہ ہی الگ ہے, اس لیے کہ ان کے ہاں تو ان کا مذہب کی بنیاد اگر تقیہ ہو اور فرض ہو تقیہ, تو جس مذہب میں جھوٹ بولنا فرض ہو جائے وہ مذہب کہتا ہوگا, سمجھ لیجیے. تو انہوں نے فرض پر بنیاد رکھی, سارا مذہب غلط فرض پر, جتنی حدیثیں لائے سب جھوٹی. ایسی ایسا ایک ایک راوی ہے کہ امام مسلم نے اپنے خطبے میں ان کے نام لکھ کر کہا کہ اس نے کہا کہ میں نے تو 70,000 حدیثیں جھوٹی کر کے سنائی تھی اپنے استاد کو, ایک نے کہا کہ میں نے 10,000 سنائی تھی. تو اتنی حدیثیں گڑ گڑ کر کے انہوں نے ایک مجموعہ تیار کر لیا اور کافی کے نام سے, بس وہ کافی جو ہے وہ ان کا خزانہ ہے. اگر آپ اس کے مسئلے سن لیں گے تو تعجب ہو جائے گا آپ کو, اس کافی میں کیا مسئلہ لکھا ہوا تھا. دیکھیے یہ ہے کہ ان کا مذہب یہ ہے کہ قلتین دو مٹکے پانی, اتنا بڑا گڑھا ہو گھر میں کہ جس میں دو مٹکے پانی آ جائے یہ کبھی ناپاک نہیں ہوگا. یہ کبھی ناپاک قلتین اس کو کہتے ہیں کہ دو مٹکے, قلہ کے معنی عربی میں مٹکا, تو قلتین دو مٹکا. دو مٹکے کا گڑھا کوئی ہو اس میں پانی بھرا ہوا ہو تو اس میں اگر کچھ بھی ہو جائے تو وہ ناپاک نہیں ہوتا, چلیے ہو گیا. اب اس کے متعلق اس کافی میں دو مسئلے لکھے ہیں. لکھا ہے کہ اگر کتا اس میں سے پانی پی جائے گا تو پانی ناپاک ہو جائے گا, اور اگر کتا اس میں پیشاب کر دے گا تو پاک رہے گا. اور دلیل لکھی ہے کیونکہ پیشاب کرنے سے کم نہیں ہوا وہ تو بڑھ گیا, جب کم ہوتا ہے تو ناپاک ہوتا ہے, اور پی لیا تو کم ہو گیا اس لیے ناپاک ہو گیا. تو یہ ہے فقہ. اور ایک دفعہ وہ فقہ جعفری ہے تو وہاں سے پٹنہ سے ایک تحفہ حنفیہ بن کرتا تھا, یہ اندر مقلدوں کے خلاف ایک تحفہ حنفیہ ماہوار ایک رسالہ تھا, تو اس میں انہوں نے ایک دفعہ لکھا تھا کہ آپ لوگوں نے انتھیوں نے تھوک سے استنجا جائز کیا ہے, تھوک سے استنجا, انہوں نے لکھا تھوک سے استنجا جائز ہے. تو انہوں نے پوچھا کہتے یہ بتاؤ کہ اپنا کافی نہ ہو تو دوسرے سے لگوا لو گے کیا کرو گے. تو اس قسم کے مسائل ہیں کہ جو یہ جس کا نام فقہ جعفری رکھتے ہیں. اگر آپ دیکھیں گے تو ابھی ایک صاحب نے لکھا ہے, واقعی قابل حدیث ہے, خاص طور اس کو چھپوا دیا جائے. پنجاب میں ایک وکیل صاحب ہیں, انہوں نے فقہ جعفریہ کیا ہے ایک کتاب کا تیار کیا, گورنمنٹ ان کو اریسٹ کر لیا, اریسٹ کر کے ان کو بند کر دیا حوالات میں. انہوں نے کہا تھا کہ جرم میرا کورٹ میں آؤ, اگر ایک حوالہ بھی کوئی اس میں غلط شیعہ ثابت کر دیں تو پھر مجھے جیل کر دیجیے, جو چاہیے کیس کر دیجیے, اور اگر اس میں کوئی حوالہ میرا غلط نہیں, میں سب شیعوں کی کتابوں سے بتا رہا ہوں, تو پھر میرا جرم بتاؤ. بولے کہ ایک مہینہ مجھے حوالات میں رکھا, ایک شیعہ کو یہ ہمت نہیں ہوئی کہ کوئی ایک مسئلہ غلط آ کے بتاتا. سارے ان کے مسئلے تھے جو میں نے لکھے تھے, گورنمنٹ نے مجھے چھوڑ دیا. تو وہ ابھی اس کا فوٹو اسٹیٹ میرے پاس آیا ہے, تو وہ پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے, تو اس کو تو ضرورت ہوگی تو ان شاء اللہ اسے شائع کر دیں گے کہ یہ ہے فقہ. تو یہ مطالبے جو ہیں یہ تو بالکل عقل کے خلاف ہیں. اور ہم جو کہتے ہیں وہ یہ کہ دیکھو ہم ان کے لیے بھی کوئی دشمنی کی بات نہیں. احکام دو طرح کے ہوتے ہیں, ایک تو ہوتا ہے اپنے ذاتی معاملات, جیسے شیعہ آج بھی نماز اپنے مسلک کے مطابق پڑھتے ہیں, ہم تھوڑی ان سے کہتے ہیں کہ تم ہماری طرح نماز پڑھو. وہ نکاح اپنے مسلک کے مطابق کرتے ہیں, ہم تھوڑی کہتے ہیں کہ تم نکاح, اب بھی کوئی نہیں ان سے کہتا ہے. وہ نماز اپنی سی پڑھتے ہیں, روزہ اپنا سا رکھتے ہیں, سحری کا وقت ان کا الگ ہے, افطار کا وقت الگ ہے, ان کی اذان الگ ہے, ان کی نماز پڑھنے کا طریقہ الگ ہے, ان کی مسجدیں الگ ہیں, ان کا تقیہ اور سب کچھ الگ ہے. تو ہم تو ان کو نہیں, تو یہ ہوں ان کے ذاتی مت پرسنل اللہ. تو اپنے ذاتی معاملات میں تم اپنے مذہب پر عمل کرو, ہمیں کوئی اعتراض نہیں. تو ہماری گفتگو اس میں ہے کہ یہ پرسنل لا عبادات کی بات نہیں ہے. سارے معاملات جتنے کورٹ میں فیصلہ ہوتا ہے, قاضی جن کو معاملات کے فیصلے کرتے ہیں, ان میں تمہیں فقہ حنفی پر کو نافذ کرنا ہوگا اور فقہ حنفی پر عمل کرنا ہوگا. آج جو تعزیرات کے تمہارے انگریزوں کے قانون بنے ہوئے ہیں, ججوں کو پڑھائے جاتے ہیں, جج ان پر عمل کرتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ فقہ حنفی پر عمل کرنا ہوگا, نافذ کرنا ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ فقہ حنفی وہ صدیوں تک, تقریباً 900 برس تک ساری دنیا میں سارے قاضیوں کا معمول رہی کہ سارے جج انہی پر فیصلہ دیتے رہے. تو اتنے زمانے تک دنیا کا کوئی قانون بھی معمول دے ہی نہیں رہا ہے جتنی فقہ حنفی معمول رہی, کہ 900 برس تک ساری دنیا اسلام میں اس پر قاضی فیصلے کرتے رہے. تو یہ پریکٹیکل آزمایا ہوا قانون ہے اور پورا زندگی کو کفیل ہے, ساری زندگی کے مسائل اس میں موجود ہیں. اس اعتبار سے فقہ حنفی کو نافذ کرنا آسان بھی ہے اور تمام فقہ حنفی کے ماننے والوں کے لیے مطالبہ بھی ان کا جائز مطالبہ ہے. اکثریت جب ہماری فقہ کی ہے تو وہ اس کا مطالبہ بھی کرتے ہیں, حکومت کے لیے آسان بھی ہے اور قاضیوں کے لیے آسان بھی. تو اب وہ لوگ وہی جیسے ہمارے مولانا جمیل نعیم صاحب نے کہا کہ وہ کہتے ہیں ملا ہوں, تو ہم ان کو کہتے ہیں دیکھو بھائی الحمدللہ کہ نہ ہم حکومت میں جانا چاہتے ہیں, ہماری یہ سنی تحریک کے اکثر علماء جو ہیں وہ نہ سیاست میں جانا چاہتے ہیں, نہ ہم, نہ جیسے مولانا رفیق صاحب بیٹھے ہیں, میں ہوں, نہ سیاست سے ہمیں کوئی تعلق, نہ کبھی ہم سیاست کے نہ کبھی امیدوار بنیں گے نہ کبھی بنیں, ہمیں سیاست سے کوئی مطلب نہیں, ہمیں دنیا کو کوئی مفاد نہیں, ہم خالص دین کی خاطر یہ مطالبہ کر رہے ہیں. اور ہم یہ نہیں کہتے کہ تم ہمیں قاضی بناؤ, ہم یہ کہتے ہیں کہ تم اللہ والے بن جاؤ. ابھی حاکم مسلمان بن جائیں, ہم یہ تھوڑی کہتے ہیں کہ ہم حاکم بن جائیں, ہم یہ کہتے ہیں کہ جن کو حاکم بناؤ وہ مسلمان ہوں, وہ قرآن و حدیث کو سمجھنے والے ہوں, قرآن و حدیث کے مسائل سمجھیں اور قرآن و حدیث کے مطابق فیصلے کریں. تو ان کو تم مسلمان بنا دو, ایسا مسلمان کہ جو قرآن و حدیث کو سمجھیں. ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم ہم کو حاکم بنا دو, ہم بالکل حاکم بننا نہیں چاہتے. تو لہذا یہ صحیح مطالبہ ہے اور یہی پبلک کے ساتھ انصاف ہوگا اور یہی حق ہوگا اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی کا ذریعہ ہوگا. تو یہی مطالبہ ہے جس کے لیے ہم لوگوں نے ابھی یہ تحریک شروع کی ہے. مگر ہر تحریک ظاہر بات ہے کہ پہلے دن تو وہ کامیاب نہیں ہو جاتی ہے, ہمت کی جائے تو تائید غیبی ہوتی ہے. الحمدللہ کہ ہم تو گوشہ نشینوں نے, چند گوشہ نشین ہیں کہ جنہیں کوئی بھی نہیں جانتا ہے, وہ فتوے والے ہی جانتے ہیں, بتا گئے ہمارے پاس, نہ کوئی باہر, نہ ہم جلسوں میں جا کے تقریریں کریں, تو یہ چند لوگ ایسے کھڑے ہوئے ہیں. تو ابھی آپ حضرات اتنے تائید میں ہمارے ساتھ آئیں, کل انشاءاللہ العزیز اس لالو کیس میں ہزاروں کا مجمع بھی ہوگا. تو اس لیے ہم آپ سے یہ امید ہی
اللهم لا تكن صلونا النبي ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلم تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم. میں تو طبیعت ٹھیک نہیں رہتی ہے, تقریر کو تو میں نے بالکل چھوڑ دکھی ہے. اب محلے کا معاملہ تمام, گھر بچے میں کہہ رہے تھے آپ منع کرتے ہیں ڈاکٹر آپ چلے جاتے ہیں, بھائی محلے کا معاملہ ہے. تو میں آگے آپ اس وقت کوئی خاص موضوع پر تو میں تقریر نہیں کروں گا، بلکہ ابھی جو تقریریں ہوئی ہیں ان میں ایسی باتیں ہیں کہ ہماری مجالس میں لوگ جو آتے ہیں وہ سب معتقد ہی نہیں آتے ہیں. ہمارے یہاں تو وہ بھی آتے ہیں کہ جو تنقید کرنے کے لیے آتے ہیں، وہ ابھی نہیں کریں گے کل کریں گے، ایسا وہ فلاں صاحب یہ کہہ گئے وہ فلاں صاحب نے یہ کہہ دیا. تو میں ان تقریروں میں چند باتیں ایسی ہیں کہ جن کے دلائل انہوں نے ہمارے مقررین نہیں بتائے، ان میں سے دو ایک کی میں دلیلیں بیان کیے دیتا ہوں تاکہ کسی کو کچھ کہنے کا موقع نہیں ہوا، کل چین کو یہ نہیں کرے گا کوئی. مطلب سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نبی کریم روح فرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ نے کیا اختیارات دیے ہیں اور ہم ان سے کیا لے سکتے ہیں، وہ ہمیں کیا دے سکتے ہیں. تو بخاری شریف سب سے ظاہر بات ہے کہ اصح الکتب ہوا کتاب اللہ البخاری، کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب جو ہے زمین میں موجود ہے وہ بخاری شریف ہے. یہ محدثین کا اتفاق ہے کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ البخاری، اللہ کی کتابوں کے بعد کتاب اللہ کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. اس بخاری میں بالکل شروع میں حدیث ہے، اللہ یوتی و انما القاسم، اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور میں بانٹتا ہوں، یہ حدیث کے الفاظ. تو ہر عقل والا یہ سمجھے گا کہ دو جملے تھے، ایک تو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں کہ اللہ دیتا ہے، اور ایک اپنے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں بانٹتا ہوں. اس میں کوئی چیز کی قید نہیں لگائی کہ کیا اللہ دیتا ہے کیا میں بانٹتا ہوں، یہ کوئی تذکرہ نہیں ہے، ان کوئی تذکرہ نہیں. تو کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں آیا کہ جو کچھ اللہ دیتا ہے بانٹتا میں ہوں. اگر اس میں کوئی قید لگانا ہوتی تو پھر فرماتے کہ یہ اللہ دیتا ہے یہ میں بانٹتا ہوں، یہاں کوئی قید نہیں لگائی کوئی دے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ دینے والا تو اللہ اور بانٹنے والے جناب محمد رسول اللہ. یہ حدیث بالکل متفقن ہے، تو اس اعتبار سے لوگوں کو کچھ نہیں ملا. سنگتا بخاری میں یہ حدیث تو کتاب العلم میں نقل کی ہے، تو کتاب العلم شروع میں ہے، ان کا کتاب العلم میں نقل کی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم جو ہے کے بارے میں ہے کہ اللہ دیتا ہے اور رسول بانٹتے ہیں، اور چیزوں کے بارے میں نہیں. ہم نے کہا بھائی بات ٹھیک ہے تمہاری، اچھا تو ایک کام کرو، تو اتنا تو مان لو کہ ایک چیز تو اللہ کے رسول دیتے ہی ہے علم. تم تو کہتے ہو سب چیز رسول سے مانگنا شرک ہے، تو ایک تو تم نے مان لیا کہ صاحب علم اللہ کے رسول دے دیتے ہیں، اور پھر یہ بھی کہو گے کہ اللہ شاید علم ہی دیتا بھی ہے. اس لیے کہ اللہ رسول نے کوئی قید لگائی نہیں تھی، تو تم اگر اس میں قید لگاتے ہو کہ علم اللہ کے رسول صرف علم دے سکتے ہیں، تو وہاں بھی کہو گے کہ شاید اللہ علم ہی دے سکتا ہوگا. یہ دونوں جہالتیں ہیں. بات وہی ہے کہ جب بخاری نے کوئی قید نہیں لگائی اور اللہ کے رسول نے کوئی قید نہیں لگائی، تو جو دیتا ہے وہ دیتا اللہ مگر بانٹتے ہیں اللہ کے رسول. اب ہم بتاتے ہیں کہ اسی بخاری میں اور بھی دیکھ لو. نہیں، بخاری میں اور بھی تو ہے، اسی بخاری میں دوسری جگہ بھی تو ہے. کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے اتی تو یہ بخاری کے الفاظ ہیں، اتی تو بے مفاتی ہی لڑ دے بے مفاتی ہی خزائن لڑ دے فوضعت یدی، میرے پاس زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں لائی گئیں اور میرے ہاتھوں میں رکھ دی گئیں. بخاری میں. تو اب یہ اللہ نے، کوئی کھوٹے عقل والا ہی کہہ سکتا ہے کہ اللہ نے خزانوں کی چابیاں تو دے دی تھی، کہہ دیا تھا میں اس کو کھولنا نہ مت. تو یہ تو جائے گی کہے گا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو جب یہ اختیار دیے کہ فرماتے ہیں کہ سارے خزائن اللہ، الاسلام زمین پر خزائن خزانے کی جمع ہے، تو زمین کے تمام خزانوں کی چابیاں اللہ میرے پاس لائی گئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے ہاتھ میں رکھ دی. تو ہمارا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا، ایک ذرہ ذرہ اللہ دیتا ہے، اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا، مگر بانٹنے والے ہیں جناب محمد رسول اللہ، لہذا بانٹتے وہ ہیں. تو دیتا اللہ ہے اور بانٹتے ہیں اللہ کے رسول. تو ہمارے سارے خزائن الارض اللہ نے میرے ہاتھ میں رکھ دیے. اچھا، تو یہ تو تھی بخاری کی دو حدیثیں. اب مسلم میں تو آئیے کہ وہاں کیا ہے، یہ مسلم شریف کا معاملہ ہے. رات کا وقت ہے ایک دن، اور ایک حضرت ربیعہ حضور کے خادم ہیں، وہ رات کو وضو کا پانی یہ سب مسواک وغیرہ جیسے خدام ہوتے ہیں، کوئی خادم رہتا تھا کبھی کوئی، تو وہ ہیں حضور اٹھے حاجت کے لیے، تو حضور فرماتے سل مانگو.
اب آپ پہلے عقل سے سوچئے کہ کوئی بھی آدمی, اور ابھی رسول کی ذات تو بہت بلند والا, کوئی بھی آدمی اپنے آپ کو توہین کے مقام پر کبھی نہیں پیش کرتا ہے. کوئی عقل نہیں پیش کرے گا کہ ایسے جگہ میں جہاں اس کی توہین ہو جائے. مثلا میں ہوں تو اگر میں کوئی چیز دے نہیں سکتا ہوں تو میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی میں اصل 5 روپے کسی کو دے سکتا ہوں, تو یہ نہیں کہوں گا کہ جتنے چاہو اتنے مانگ لو. اس لیے اگر اس نے مجھے 100 مانگے تو میں کہا دے دوں گا. تو آدمی جو دے سکے گا اسی کے دینے کی تو کہے گا کہ یہ مانگ لو, اور اس سے زیادہ کی اگر کہے گا تو پھر توہین کا معاملہ. اگر اس نے کہیں زیادہ مانگ لی توہین ہوگی, تو قید نہیں لگائی. مثلا مانگ لو, کیا مانگ لو, دنیا مانگو, آخرت مانگو, کتنی مانگو, کوئی قید نہیں, کچھ نہیں, بس مانگو. تو اب ظاہر بات ہے کہ نبوت ایک ایسا اعزازی مرتبہ, وہ بھی محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سید المرسلین, اپنے آپ کو مقام اہانت میں تو کبھی نہیں رکھیں گے کہ اگر امتی کوئی ایسی چیز مانگ لے جو میں نہ دے سکوں تو پھر تو ظاہر بات ہے توہین ہو جائے گی. تو اللہ کے رسول کو قید نہیں لگاتے, نہیں کوئی شرط نہیں لگاتے, فرماتے سل مانگو. وہ صحابی بھی کیا مانتے ہیں, تو آپ لفظ دیکھیے مسلم شریف کے, فرماتے انی اسألک مرافقتک فی الجنہ, میں آپ سے مانگتا ہوں. اللہ کے رسول کہتے ہیں میں اسألک, آپ سے مانگتا ہوں. اب کیا مانگتا ہوں, آپ کے ساتھ جنت میں رہنا مانگتا ہوں. جنت مانگتا ہوں اور آپ سے مانگتا ہوں, اور جنت میں بھی وہ طبقہ مانگتا ہوں جو آپ کو ساتھ ہوں. اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ مانگ, انہوں نے کہا کہ جنت آپ سے مانگتا ہوں. اسألک, یہ نہیں کہا کہ میں اللہ سے مانگ رہا ہوں, میں نے کہا دیتا تو اللہ ہی ہے, مگر فرض کرتے اسألک آپ سے مانگتا ہوں, اور مرافقتک فی الجنہ, آپ کے ساتھ رہنا جنت میں. اللہ کے رسول نے نہیں فرمایا کہ یہ شرک کی باتیں کیوں کر رہے ہو, میں کیا دیتا ہوں, مجھے دینے میں کہا جنت لینے کا معاملہ میرے ہاتھ میں, تھوڑی اللہ دے گا, تم مجھ سے کیا مانگ رہے ہو. مگر اللہ کے رسول کچھ نہیں فرماتے, کیا فرماتے ہیں, اب غیر ذلک, ارے اور بھی کچھ, خالی ایک سننے جنت, اب غیر ذلک اور کچھ. تو وہ عرض کرتے ہیں بات یا رسول اللہ, میں نے تو جو مقصد تھا وہ کہہ دیا, اور مجھے کچھ نہیں چاہیے, بس جنت آپ سے مانگتا ہوں, بس آتا, بس میرا جو مقصد تھا وہ تو میں نے کہہ دیا. تو سمجھتے ہیں جاؤ یہ تمہیں دے دی. یہ تو مسلم کی حدیث تھی. یہاں وہی میں نے جو پہلے تمہین میں کہا تھا کہ جب کوئی شخص کہہ دے کہ جو چاہو مانگ لو, تو سب اس دینے کا اختیار ہوگا جب ہی کہے گا, اور جب دینے کا اختیار نہیں ہوگا تو کہے گا تو توہین کی جگہ ہو جائے گی. شیخ محدد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کی شرح معاشرت اللمات میں فرماتے ہیں, اب اطلاق سوال کہ تقید بچیزیں نہ کر, حضور نے یہ فرمایا کہ مانگو, یہ نہیں کہا کہ کیا مانگو, کوئی چیز کا نام نہیں لیا, بلکہ یہ فرمایا کہ مانگو. تو اس مطلقاً مانگنے کی بات کہنے کو, اختیار دینے کو, کہ جو مانگو اور قید کوئی نہیں لگائی, اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا در دست اوس, ہر چراغ ہر سے پہن, ہر چراغ پہن بے دہن بے اذن ہی تعالی. اس مطلقاً بات فرمانے سے کہ مانگ لو کوئی قید نہیں لگائی, اس سے یہ معلوم ہوا کہ تمام نعمتیں اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہیں, جس کو جو چاہے وہ دے دے, یہ تمام اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو اختیار دیا. ہر چراغ پہن ہر سے نہیں پہن, جو دینا چاہیں جس کو دینا چاہیں, وہ سب اللہ تعالیٰ نے ان کو اجازت دی ہے کہ جس کو چاہیں دے دے. تو یہ تو ہیں حدیثیں جناب, یہ بخاری اور مسلم کی دونوں حدیثیں ہیں. تو پھر بھی کوئی کہے کہ نہیں اللہ کا رسول کچھ نہیں دے سکتا ہے, تو یہ اس کی گمراہی کے سوا اور ہم کیا کہہ سکتے ہیں. مگر آپ ذرا اس سے بہترین ذرا دیکھیے کہ اللہ کے رسول نے ایک واقعہ سنایا ہے, اور بس وہ واقعہ بھی کیا عجیب و غریب. حضور کی خدمت میں صحابی آئے, حاجت مند تھے, بھوکے تھے بیچارے, تو جیسے غلے کے اوسط غربت کا زمانہ تھا, تو انہوں نے آ کر کہ یا رسول اللہ احملنی, اے اللہ کے رسول مجھے سوار کر دیجیے, یعنی سواری دے دیجیے, میں آپ کو سواری نہیں. تو حضور کی عادت کریمہ یہ تھی کہ تمام محدثین نے سب کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر کسی کو کچھ دینا نہیں چاہتے, مثلا فقط مسئلہ نہیں ہے, تو خاموش رہتے تھے, نہیں دوں گا یہ کبھی نہیں کہتے تھے. تو یہ تو حضور نے کسی نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا, آپ سے جس نے مانگا اس نے کبھی نہیں سنا ہی نہیں ہے, حضور نے کبھی کسی سے کہا ہی نہیں کہ میں تجھے نہیں دوں گا. بلکہ محدثین تو لکھتے ہیں کہ نہیں
یہ لفظ نہیں جو ہے اگر کلمے میں لا الہ الا اللہ اللہ کے معنی نہیں ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کہتے ہیں اگر کلمے میں لا نہ آتا تو اللہ کے رسول نہیں کا لفظ ہی بولتے نہیں کبھی. وہ صرف کلمے میں بولا ہے کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے. اگر یہ کلمہ نہ پڑھنا ہوتا تو پھر لا نہیں دوں گا نہیں کا لفظ ہی حضور کی زبان پر نہ آتا. تو اس لیے کبھی کسی کو نہیں تو فرماتے نہیں تھے. تو نہیں دینا ہوتا تھا تو خاموش ہو جاتے تھے. سمجھدار جو پرانے صحابہ کرام تھے وہ سمجھ لیتے تھے. ان کا منشا نہیں کہ ٹیچر نہیں پڑھتے تھے. جو نئے آراب بدو دو آتے تھے وہ تو اپنے مطلب جان. تو جب حضور نے کچھ نہیں بولا پھر سے بولے یا رسول اللہ ہمیں لی حضور مجھے سواری دے دیجیے. تو اب وہ بات پھر حضور خاموش رہے. تو جب تھوڑی دیر پھر نہیں حضور نے کچھ کہا تو انہوں نے پھر تیسری دفعہ کہہ دیا یا رسول اللہ ہمیں لی دے دیجیے. حضور نے فرمایا کہ سن ماشے جو چاہے مانگ لو. تو وہ جو ان سے پھر ربیع سے فرمایا تھا یہاں ان سے کہا کہ تھا جو چاہو مانگ لو. کیا اونٹ مانگنے اور اونٹ کا غلہ مانگنے آ جو چاہو مانگ لو سن ماشے. یہاں عام لگ کے دیا جو چاہو مانگ. وہاں تو خالی سل تھا مانگو اور یہاں فرمایا جو چاہو مانگو. انہوں نے پھر وہی کہا کہ سل یا رسول اللہ ہمیں لی مجھے اونٹ دے دیجیے. تو انہوں نے جنت مانگی انہوں نے پھر وہی مانگ لیا کہ مجھے اونٹ دے دیجیے. حضور نے فرمایا ایک اس مرد کی عقل کو دیکھو اور ہم تمہیں ایک عورت کی عقل کا قصہ سناتے ہیں. خود حضور نے سنا ہے. ایک عورت کی عقل کو دیکھو ایک مرد کی عقل کو دیکھو. میں نے اس سے کہا کہ اچھا جو چاہے مانگ لے تو اس نے مانگا ہوں. اور ایک عورت کی بات سنا کو اس نے کیا مانگا. تو یہ حضور نے واقعہ سنایا. بندہ ہوا یہ کہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعہ تو قرآن میں جگہ جگہ بہت ہے نا. بات ہوئی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا موسیٰ علیہ السلام کو کہ تم سب اپنی قوم کو اکٹھا کرو اکٹھا کر کے اور تم چل دو اور تم دریائے نیل کے پیچھے چلے جاؤ گے اور پھر ہم راستہ اپنے بنا دیں گے. پھر ان پیچھے سے آئے گا اس کو ڈبو دیں گے. یہ تھا بل. تو رات میں ان سب کو لے کے چلنا تھا. رات میں موسیٰ علیہ السلام سب کو لے کے چلے. اب یہ تو تھا اندیشہ کہ اگر فرعونیوں کو پتہ چل گیا تو وہ پیچھا کریں گے. تو اب سامنے جا رہے ہیں نیل کی طرف جا رہے ہیں اور رات میں سب کو اپنے پورے خاندان پورے قوم کو بنی اسرائیل کو لاکھوں کی تعداد تھی تھوڑے تھوڑے تھے اتنوں کو لے کے چلنا ہے. جب قریب پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا کہ ایک بات تو بڑی غلطی کی ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم یہ دیا تھا کہ میں جب یہاں سے چلوں تو یوسف علیہ السلام کی قبر کو کھود کر ان کا تابوت اس میں سے نکال کے ساتھ لے چلوں. وہ تو نکالا ہی نہیں ہم نے. اللہ تعالیٰ نے بھائی موسیٰ علیہ السلام سے حضور سنا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم یہ دیا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کھود کر تابوت میں جس میں ان کا جس میں ایسا رکھا ہے وہ نکال لینا یہاں سے. تو یہ ہم نے کیا نہیں. اب جلدی نکالنا ہے. تو اب ادھر ڈر لگا ہوا کہ فرعون نہ آ جائے اور ادھر اور یہ موسیٰ علیہ السلام پتہ ہی نہیں قبر ان کی کہاں ہے. اب بڑی پریشانی ہو گئی کہ قبر بھی معلوم نہیں ہے کہاں ہے اور نکالنا ہوا ہے اللہ کا حکم بھی ہے اور ادھر ڈر بھی ہے. پھر ان کا فرعون جلدی سے سب سے پوچھا آپ نے ابھی کسی کو معلوم کسی کو مسارے کہتا مجھے نہیں معلوم کسی کوئی بتا تھا نہیں. ایک بوڑھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھی. وہ میرا مجھے معلوم ہے مگر شرط یہ ہے کہ میں بتا تو میں دوں گی مگر جو مانگوں گی وہ تم مجھے دے دو گے. جو مانگوں گی وہ تم دے دو گے میں تمہیں بتا دوں گی. موسیٰ علیہ السلام کو تو اس وقت ماننا تھا بڑا مشکل کا کہ اب دیر کرنے کا وقت نہیں ہے. تو انہوں نے وعدہ کر دیا کہ سر جو مانگو گی دے دوں گا تم جلدی بتا دو. دلت ہم لاتا رہی انہیں سماتے اس نے جا کے قبر دکھا دی گیا ہے جلدی سے کھودا تابوت میں تو نکال لیا ان کے تابوت کو نکالا چل دیے. دریا میں راستے بن گئے یہ تو چلے گئے. پھر ہم پیچھے آیا ڈبو دیا گیا. اب جب پہنچ گئے اطمینان ہو گیا تو اب موسیٰ علیہ السلام نے بوڑھی کو بلایا کہ اچھا بھائی اب تم نے وعدہ کرایا تھا مجھ سے تم مانگو کیا مانگتی مانگو جو تمہیں مانگنا. انہوں نے بوڑھی نے یہ کہا کہ انی اسئلہ کا مرافقت کا فی الجنہ میں آپ کے ساتھ جنت میں رہنا اور آپ سے مانگتی ہوں آپ سے مانگتی ہوں کہ آپ کے ساتھ جنت میں رہوں گی. تو موسیٰ علیہ السلام غصہ آ گیا. موسیٰ علیہ السلام جلال والے نبی گئے ان کو غصہ اس بات پر نہیں آیا تو اس کہہ دے گا کہ دیکھو جنت مانگی تھی تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آ گیا. نہیں موسیٰ علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا جو مانگو گی میں تمہیں دوں گا. اس نے تو وعدہ ہی کرا لیا تھا. انہیں غصہ اس بات پہ آ گیا کہ معمولی بوڑھی اس درجے کو مانگ رہی جہاں میں رہوں گا میرے ساتھ جنت میں رہنے کی بات کر رہی ہے تو میں نبی والی جنت میں ہوں گا یہ امتی والی جنت میں اپنے ساتھ اسے کہتے رکھوں گا. یہ بات تھی غصے کی موسیٰ علیہ السلام کی. تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی توجہ نہیں تھی اس وقت معاملہ بننا بنا کوئی ایسی بات نہیں تھی. اس لیے کہ بھائی ایک خادم ہو یہ بادشاہ کا خادم اسے مجھے کہا تھا کہتا ہے اس محل میں رہتا ہوں وہی محل میں رہتا ہے اسی محل میں بادشاہ رہتا ہے اسی مجھ کے نوکر بھی رہتے کہے گا تو یہ درجہ اپنا اپنا بادشاہ کا درجہ بادشاہ کا خادم کا درجہ. تو اگر وہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی رہے گی تو وہ اپنے درجے پر رہے گی موسیٰ علیہ السلام اپنے درجے پر مگر توجہ نہیں فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو چلا لگا. اب یہ بات تو حضور فرما رہے ہیں کہ یہ سارا واقعہ حضور اپنی زبان سنا رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو جو غصہ آیا تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ تم اس کو دے دو. یعنی اب آپ دیکھیے شروع سے اس نے بوڑھی نے کہا تھا کہ میں آپ سے جو مانگوں گی دوں گا. ایک موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تم کو دوں گا, پھر اس نے مانگا کہ آپ سے جنت مانگتی ہوں. تو پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ تم کس کو دے دو, تمہاری کوئی کمی نہیں ہوگی. تو اللہ نے کہا کہ تم دے دو, تو موسیٰ علیہ السلام دے دیا. تو چار باتیں ایسی تھیں کہ جن لوگوں کا عقیدہ شرک کا ہے وہ چار شرک تو اس میں موجود تھے. یعنی پہلے تو وہی شرک تھا کہ موسیٰ علیہ السلام کہتے کہ جو وہ بوڑھی کہ نے کہا کہ میں آپ سے جو مانگوں گی آپ دے دو گے. موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں اس نے جلالی نبی جب جا شرک کی بات کیوں کر رہی. موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا, وعدہ کر دیا. اس کے بعد یہ پھر اس نے کہا کہ آپ سے جنت مانگتی ہوں, تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا کہ میں جنت کیوں لوں گا. اور پھر اللہ نے بھی فرما دیا کہ تم دے دو, یہ نہیں فرمایا کہ میں دے دوں گا, فرمایا کہ تم دے دو. تو اتنی سب باتیں ہو گئیں. تو حضور نے فرمایا کہ دیکھو یہ ہوا بات, میں نے کہا کہ جو چاول مانگوں گا اس بندہ خدا نے اونٹ مانگا, اور اس بوڑھی نے کہا تھا کہ جو مانگوں گی دے دو گے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا مانگ لو, سب نے جنت مانگی. وہ عورت کی عقل تھی اور یہ مرد کی عقل ہے. ارے جب میں نے کہا تھا جو چاہو مانگ لو, تو یہ جنت مانگتا تو جنت دے دیتا, دنیا مانگتا تو جنت دے دیتا, سب کچھ دے دیتا. تو یہ ہے وہ اختیارات کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول کو دی. لہذا دو جگہ کی نعمتیں ان کے ہاتھ میں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو وہ اختیارات دیے. اب یہ عقل کی کوتاہی ہے, وہ اپنی عقل کی کوتاہی سے بات ہوئی کہ جب نبی کو اس مرتبے پر لے آئے کہ اپنا جیسا قرار دے دیا, جب اپنا جیسا انسان قرار دے دیا تو کہتے ہیں ہم کچھ نہیں کر سکتے, تو وہ بھی نہیں کر سکتے ہوں. ساری بنیادی خرابی جو ہے کہ انہوں نے نبی کا مرتبہ گھٹا گھٹا کر اپنے برابر جب رکھ لیا, اس وجہ سے اب انہیں فضائل نبی اور کمالات نبی کا انہیں یقین آتا نہیں ہے. اور جب تک کہ نبی کو اپنے برابری سے نکال کر اور سید المرسلین کے مرتبے پر نہیں رکھیں گے, جب تک ان کمالات کا پتہ نہیں چل سکتا, ان کمالات کے یقین ہو نہیں سکتا. تو بات یہی ہے کہ ہم تو اللہ کہتے ہیں یہ کہ وہ اللہ کے رسول ہیں, اور بعد خدا بزرگ تو اس کے ساتھ مختصر اللہ کے بعد اگر عظمت والا ہے تو وہ رسول ہے ہمارا اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ بات, یہ تو ایک جو بات تھی جو میں نے کبھی تقریروں میں آئی تھی. دوسری ایک بات جو آئی تھی وہ آئی تھی کہ حضور ہم سے قریب ہیں, تو اب لوگوں کو اس سے بہت کی نقصان ہوتی ہے. میں ویسے تو میں بتاؤں گا قرآن میں ہے, قرآن کا ماتا ان نبی اولاد المؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت ہے نبی مسلمانوں کی اپنی جان سے زیادہ قریب ہے. اللہ تعالیٰ اپنے لیے فرماتا ہے نحن اقرب الیہ من حبل الورید, ہم انسان کی رگے جا سے زیادہ قریب ہیں. یہ ورید یہاں رگے ہوتی ہیں جان کی رگے جس پر جان کا نام ہوا ہے. تو ہم اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم مومن کے اس کے رگے جا سے زیادہ قریب ہیں. مگر اللہ رسول کے لیے فرماتا ہے ان نبی اولا بن مؤمنین من انفسہم, نبی مسلمانوں کے جانوں سے زیادہ قریب ہیں. یہ ترجمہ خالی میں نہیں کر رہا ہوں بلکہ دیوبند کے بانی جنہوں نے بنیاد رکھی تھی قاسم نانوتوی صاحب, ان کی کتاب تحسین الناس میں اس آیت کا یہی ترجمہ لکھا ہوا ہے کہ نبی مسلمانوں کی جانوں سے قریب تر ہے. یہ انہوں نے ترجمہ کیا ہے. اچھا صاحب, اب جب نبی مسلمانوں کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں, تو پہلے سے اس آیت میں بڑا ایک عجیب بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے, فرماتا ہے النبی اولا بالمؤمنین, مومن سے کی جان سے زیادہ قریب ہے. یہ فرمایا انسان نے فرمایا مومن کی جان سے زیادہ قریب ہے. کیا سمجھ میں آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ جو مومن ہے وہ تو سمجھے گا مجھ سے قریب ہے, اور جو ادھور سمجھتا وہ مومن نہیں ہے. صحیح بات ہے, جو قریب مانے گا وہ تو مومن میں داخل ہو جائے گا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ مومن کے قریب بتاتا ہے. اور جو اپنے سے قریب نہیں سمجھتا وہ مومن ہو جائیں, وہ اپنے آپ کو داخل نہیں رکھتا مومن. تب ہم کیا کہیں بھائی تم اپنے آپ خارج ہو جاؤ, ہمارے پاس کیا علاج, ورنہ قرآن کا لفظ ہی تھا. مگر آپ ذرا دیکھیے کہ شفا جو ہے بڑی مستند کتابوں میں علی آیا رحمۃ اللہ علیہ حدیث میں ایسے پائے کے محدث ہیں کہ حدیث پر مانا پر گفتگو کرتے کرتے نبی ہوا ہے نہیں ہوا فلاں ہوئے, قال القاضی, قاضی نے یہ کہا ہے. تو قاضی کی بات انتہائی ہوتی ہے کہ جو انہوں نے کسی حدیث کے مطلب کو بتا دی قاضی ایک قاضی آیا ہے. ان کی کتابیں شفا شریف اب اردو میں بھی ہو گئی, مت پڑھنے کے قابل ہیں. اس شفا میں وہ یہ لکھتے ہیں, یہ ایک بحث ہے کہ جب گھر میں جائے گا تو کیا کرے گا. تو ویسے قرآن نے کہا ہے, قرآن میں ساری آئے گا تو ہمارے یہاں اس کو نہیں رہا, اور ہمارے یہاں معلوم ہو گیا. قرآن کا حکم یہ تھا کہ جب آپ گھر میں آؤ تو سلام والا اہلنا, گھر والوں کو سلام کر. اس سلام کی دو صورتیں تھیں, ایک سلام استیذان کہلاتا ہے کہ دروازے پر آؤ تو کھڑے ہو کر کے کہو فلاں گھر والے کا نام لے کے السلام علیکم یا فلاں, تو ایک مرتبہ کہہ کے ذرا خاموش ہو جاؤ. اگر اس کو بلانا ہوگا تو وہ پردہ کرا دے کے آ جائیے, یہ اجازت لینے کے لیے سلام ہوتا ہے. اگر جواب نہ آئے تو پھر تھوڑی دیر میں دوبارہ کہو, ایسے تین مرتبہ کہو, اگر جواب نہیں آیا تو واپس چلے جاؤ. اس کا مطلب یا تو گھر میں نہیں ہے بلانا نہیں کا, یہ استیذان ہے. دوسری صورت یہ کہ گھر میں چلے جاؤ تو جب کسی کے اپنے گھر میں آئے یا اپنے رشتے دار گھر میں, تو جب آؤ تو وہاں کہو السلام علیکم,
تو آنے والے کو سلام, اور اسی طرح گھر سے نکلو تو سلام کر کے. ہمارے یہاں بیوی کو بچوں کو سلام کرنے کا رواج نہیں تھا. حدیث فرمائے کہ جو گھر سے السلام علیکم کہہ کے اپنے بیوی بچوں کو نکلے گا, یہ سلام سلامتی رہے گا جب تک وہ واپس نہیں آئے گا. جب تک لوٹ کر نہیں آئے گا جب تک بچے سالم رہیں گے. تو اس لیے کہہ کے نکلو, چاہے بیوی ہو یا بچے ہو, کوئی بھی ہو, جانے والے کا کام یہ ہے کہ السلام علیکم کہہ کے جائے گا, اور آنے والے کا کام یہ ہے کہ وہ کہے گا السلام علیکم. تو یہ بتا بات, مگر وہ یہ سب گفتگو کرنے کے بعد صحیح سماتا ہے کہ گھر خالی ہو تو کیا کرے گا, گھر میں بند ہے تالا, تو تالا کھول گھر میں گیا تو کیا کرے گا, اب کیا کرے, کوئی ہے نہیں گھر میں. تو انہوں نے لکھا یہ سلیم والا نبی, تو انہوں نے نبی کو سلام کرو, سلام لگے یار سنگا, یہ شکا نے لکھا. عجیب بات ہے کہ خالی گھر میں رسول کو سلام کرو. ملا آگے قائم سارے دیوبندی بھی ان کو مانتے, ان کی کتاب مستاق ہے, وہ مشکات ہے, چتے اکبر امام اعظم کی, ہمارے امام اعظم کی لکھی ہوئی عقیدے کتاب ہے چتے اکبر, اس کی شرح شرح چتے اکبر ملا نے قاری کی ہے, اس کو وہ لوگ کیس بھی کرتے ہیں ہمارے سامنے, ان کو سب کو مانتے ہیں. ملا نے قاری کی شفا کی شرح دی, اس کی شفا کی شرح, تو شرح میں ایک جگہ پہ لکھتے جاتے ہیں یہ بات کیا ہے کہ خالی گھر میں یہ جب جائے تو اپنے نبی کو سلام کرنے کو قاری نے کیوں کہہ دیا, ایسا کیوں کہا, انہوں نے اس کی دلیل لکھی. فرماتے ہیں اسلام, اس لیے انہوں نے کہا ہے, اس لیے کہ حضور کی روح مبارک ہر مومن کے گھر میں رہتی ہے, اس وجہ سے جب گھر میں خالی آئے گا تو کہے گا السلام علیکم یا رسول اللہ. لیکن روح روح حاضر ان کی بھی نہیں ہے, مسلمانوں کے گھروں میں حاضر رہتی, وہاں بھی کوئی بات ہے کہ مسلمان کے گھر میں رہتی ہے, اور جو نہیں اپنے گھر میں جانتا ہے مسلمانوں کے قائل. تو میں نے وہاں بتایا ہوں کہ سب یہیں سے انہوں نے بھیج دیا تھا, وہ امین جھوٹ میں اماموں کے گیا تھا, امام ہو گیا تھا, وہ کہ میں نے کسی بات تقریب مان کیا تھا, وہ ہمارے مدرسے کے مدرسے تھا, دونوں سے ہیں, انہوں نے ایسی کہہ دیا, ہم شکا کی کو مان لیں گے, ہم خالی یاسی کو مان لیں گے, تو علی کی دلیل نہیں تھی, یعنی وہ جب سبق میں بچے انہوں نے مجھ سے کہا وہیں سے کرنا چاہتا. اچھا تم کا کل کو چپا جانا, کہہ رہے تم شفا کو مان بھائی جس کی تو مان, ابو داؤ سے آگے تک کتاب سیاح کی کتابوں میں ابو داؤ اس میں حریف ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں آؤ, اگر مسجد میں کوئی نہ ہو, پسند نہیں والا نہیں ہے تم, یہ اللہ کے رسول کا حکم, جب گھر میں مسجد میں آؤ, مسجد میں کوئی نہ ہو تو آپ نے نبی کو سلام کیا, اللہ کیا کہتا ہے تھی. تو مارا یہ اللہ کے رسول نے خود جو دیا ہے کہ تم, تو وہاں مسجد میں کوئی نہیں تھا تو مسجد میں گیا تھا, اللہ نے کہا گھر پر اسی کو کیا کہتے ہیں, انہوں نے کہا گھر میں آؤ تو اللہ کے رسول کو سلام کرو. تو یہ ہے کون نے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, کہ وہ مومن سے اتنے قریب ہے کہ ہمارے گھر سے زیادہ قریب ہے, اور ہمارے گھروں میں ان کی روحانیت حاضر ہے, ہماری مسجدوں میں ان کی روحانیت حاضر ہے, ہم ساری مسجدوں میں آئے تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہے, اپنے گھر میں جائیں تو السلام علیکم یا رسول اللہ کہے. تو اس سے زیادہ اور کیا کریے ہوتا ہے, جیسے آتی ہے جو چند باتیں کی گئی میں نے کر دوں.